بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تاریخ اسلام کی چند منگیز ترین راتوں میں سے یہ رات قرار پاتی ہے. شب عاشور 28 صفر کی رات, اور یہ رات جو 21 رمضان کی رات قرار پا رہی ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غم و اندوہ کی رات ہے. اپنے مولا کے حضور اس شب کی تعزیت اور اس شب کی تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے باواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا نظام اس طرح سے قرار پایا کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو زندگی کا سب سے اہم کام تھا, سب سے اچھی صفات اور سب سے اچھی خصال رکھنے والے افراد کا انتخاب کیا. اگر اس دنیا کے اندر کوئی کام, کوئی ذمہ داری انسانوں کی ہدایت سے زیادہ اہم ہوتی تو وہ انبیاء کو وہ ذمہ داری دے دیتا. اگر اس دنیا کے اندر کوئی اور کام اس سے زیادہ سخت ہوتا تو وہ معصوم ہونے کی شرط بجائے انبیاء اور امام کے کسی اور کام کے اندر قرار دے دیتا. اس نے نبی اور امام کے لیے معصوم ہونے کی شرط رکھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بڑھ کر سخت کام دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا, اس سے زیادہ اہم کام بھی کوئی نہیں ہو سکتا تھا. پروردگار عالم اپنے علم میں آفاقی اور اس کے علم کے ذریعے سے یہ بات واضح تھی کہ دنیا کا ہر کام اس سے کم صلاحیت رکھنے والے لوگ انجام دے سکتے ہیں. سائنس کے انکشافات کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے, غیر معصوم گناہگار افراد بھی سائنسی انکشافات کر سکتے ہیں. انسانوں کی مادی ترقی کے لیے ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں تھا, دولت کمانے کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں تھا, لیکن خدا تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت دینے کے لیے معصوم ہونا شرط قرار دی. اس کا مطلب ہے یہ اہم ترین کام تھا, اس سے زیادہ سخت کوئی کام ممکن نہیں تھا. جہاں اس نے معصوم ہونا شرط قرار دی وہاں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ اطہار سے سخت ترین شرائط طلب فرمائی. سب سے زیادہ سخت مصیبتیں ان لوگوں نے اٹھائی. لہذا بنیادی امور سے لے کر, مثال کے طور پر روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ فرمایا کہ تمام انبیاء نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں, تمام انبیاء چرواہے رہے. ایک حضرت ادریس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شاید خیاط تھے اور کچھ مدت شاید بھیڑ بکریاں چرائی ہوں, ورنہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے روایت موجود ہے کہ ان سب نے بھیڑ بکریاں.
اللہ
بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ صَحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تاریخ اسلام کی چند منگیز ترین راتوں میں سے یہ رات قرار پاتی ہے. شب عاشور 28 سفر کی رات اور یہ رات جو 21 رمضان کی رات قرار پا رہی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غم و اندوہ کی رات ہے. اپنے مولا کے حضور اس شب کی تعزیت اور اس شب کی تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے باواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا نظام اس طرح سے قرار پایا کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو زندگی کا سب سے اہم کام تھا, سب سے اچھی صفات اور سب سے اچھی خصال رکھنے والے افراد کا انتخاب کیا. اگر اس دنیا کے اندر کوئی کام کوئی ذمہ داری انسانوں کی ہدایت سے زیادہ اہم ہوتی تو وہ انبیاء کو وہ ذمہ داری دے دیتا. اگر اس دنیا کے اندر کوئی اور کام اس سے زیادہ سخت ہوتا تو وہ معصوم ہونے کی شرط بجائے انبیاء اور امام کے کسی اور کام کے اندر قرار دے دیتا. اس نے نبی اور امام کے لیے معصوم ہونے کی شرط رکھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بڑھ کر سخت کام دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا, اس سے زیادہ اہم کام بھی کوئی نہیں ہو سکتا تھا. پروردگار عالم اپنے علم میں آفاقی اور اس کے علم کے ذریعے سے یہ بات واضح تھی کہ دنیا کا ہر کام اس سے کم صلاحیت رکھنے والے لوگ انجام دے سکتے ہیں. سائنس کے انکشافات کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے, غیر معصوم گناہگار افراد بھی سائنسی انکشافات کر سکتے ہیں. انسانوں کی مادی ترقی کے لیے ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں تھا, دولت کمانے کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں تھا, لیکن خدا نمتال نے انسانوں کی ہدایت دینے کے لیے معصوم ہونا شرط قرار دی. اس کا مطلب ہے یہ اہم ترین کام تھا, اس سے زیادہ سخت کوئی کام ممکن نہیں تھا. جہاں اس نے معصوم ہونا شرط قرار دی وہاں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ اطہار سے سخت ترین شرائط طلب فرمائی. سب سے زیادہ سخت مصیبتیں ان لوگوں نے اٹھائی. لہذا بنیادی امور سے لے کر مثال کے طور پر روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ فرمایا کہ تمام انبیاء نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں, تمام انبیاء چرواہے رہے. ایک حضرت ادریس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شاید خیاط تھے اور کچھ مدت شاید بھیڑ بکریاں چرائی ہوں, ورنہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے روایت موجود ہے کہ ان سب نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں. کیوں بھیڑ بکریاں چرائی ہیں؟ کا اس میں مقصد یہ ہے کہ متعدد مقاصد کے ساتھ کہ جن لوگوں کو وہ ہدایت دیں، جن کو وہ رہنمائی دیں، وہ عقل کے کم ہو سکتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں۔ بھیڑ بکریاں اپنے چرواہے کو بعض اوقات اپنا دشمن سمجھ رہی ہوتی ہیں، لہذا جب وہ ان کو بچانے کے لیے لپک رہا ہوتا ہے تو اس سے اور زیادہ آگے تیز تیز بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ چرواہا پھر بھی ہمدردی دکھاتا ہے اور بھیڑ بکریوں کو بچانے کے لیے پھر بھی ان کے پیچھے دوڑتا ہے۔ چرواہا جب بھیڑ بکریوں کے لیے کوئی خدمت کر رہا ہوتا ہے، ان کے لیے گھاس ڈال رہا ہوتا ہے یا پانی ڈال رہا ہوتا ہے، یہ بھیڑ بکریاں اس کو شکریہ نہیں کہتی، یہ بھیڑ بکریاں اس کو جزا نہیں دیتی۔ انبیاء اور آئمہ کی مثال بھی ایسی ہی مثال ہے کہ خدا نے متعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ یطعمون الطعام علی حبہ، اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اور آگے فرماتا ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے جزا مانگتے ہیں نہ ہم تم سے شکریہ مانگتے ہیں۔ لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ بلوس خدمت اگر اپنا کوئی مزداق رکھتی ہو تو اس خاندان سے بڑھ کر کچھ تصور نہیں کیا جا سکے گا۔ یوں خدا نے متعالی ہمارے سامنے رہنمائی بیان فرما دی، لیکن یہ بات بھی قطعی ہے، وہ یہ کہ یہ افراد جب دنیا کے اندر تشریف لائے، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہو اور بعد میں آئمہ اطہار علیہ السلام، ان کو دنیا نے آسانی سے قبول نہیں کیا۔ کوئی بھی امیر المومنین کی شخصیت کو دیکھے، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرے، تو مسلسل امیر المومنین کی ذات میں ایک مظلوم انسان کو دیکھے گا، ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کو دیکھے گا کہ جس نے اپنے بچپنے سے لے کر آج کی جیسی شب شہادت تک ہر لمحہ اپنے اطراف موجود انسانوں کی خدمت کی، اور اس کے بعد مسلسل دیکھے گا کہ جن کی وہ اتنی بے لوث خدمت کر رہے تھے وہ ان کو ایک شکریہ کہنے کو بھی تیار نہیں تھے، تمام مصیبتوں کو تحمل فرماتے رہے۔ کبھی وہ مصیبتیں انجانے لوگوں سے ملتی تھیں، کبھی وہ مصیبتیں جانے پہچانے لوگوں سے ملتی تھیں، کبھی وہ مصیبتیں خود ان کے خاندان والوں سے، کہ جو خاندان قریش قرار پا رہا تھا اس سے ان کو نصیب ہو رہی تھیں، اور ان کو تمام کو تحمل فرما رہے تھے۔ اور اس کے بعد ان کی ہدایت کا نظام جو انہوں نے مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے بیان فرمایا، گزشتہ دو مجالس کے اندر ہم نے اس بات کے اوپر آرائز پیش کیے کہ حب علی کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، حب علی کس طریقے سے اپنا عمل دکھاتا ہے۔ عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ جب میں اور آپ امیر المومنین کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، خود بخود ہمارا دل چاہتا ہے اس کی تعریف کریں، خود بخود ہمارا دل چاہتا ہے ان کی توصیف کریں۔ لہذا امیر المومنین کی شان میں کچھ کہہ دینا، امیر المومنین کی شان میں شعر پڑھنا، مقاصدہ پڑھنا، بے اختیار لوگوں کے ذریعے سے انجام پایا، اور پوری تاریخ بھری پڑی ہے ان قصیدوں سے، ان اشعار سے جو امیر المومنین کی شان میں کہے گئے، چاہے وہ کسی بھی زبان کے اندر موجود ہوں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے حب علی کا۔ حب علی کا دوسرا مرحلہ اپنے آپ کو امیر المومنین کی شخصیت کے سامنے تسلیم کر دینا۔ تسلیم کرنا نہ اس معنی میں کہ ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ہماری زندگی کے اندر اہم خطرات ہیں، ان تمام خطرات میں امیر المومنین کی ذات ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے۔ جتنے بھی ہماری زندگی کے اہم فائدے ہیں، ان تمام فائدوں میں امیر المومنین کی ذات ہے جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو جیسے ہی کوئی آدمی امیر المومنین کی عظیم الشان قدرت کو دیکھتا ہے، طاقت کو دیکھتا ہے، فوراً اپنے سر کو تسلیم کر دیتا ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی پناہ گاہ ملنا ممکن نہیں ہے، لہذا مشکل کشا امیر المومنین کا لقب قرار پا گیا۔ لوگوں نے مشکل کشا کا لقب دیا امیر المومنین کو۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع پر کبھی کبھی دل چاہتا ہے دشمنوں سے ایک جملہ کہا جائے، وہ یہ کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ چند پروگرام کے ذریعے سے، چند غلط فہمیوں کو اٹھا کر، چند مصنوعی حدیثوں کو گڑھ کر علی کی شان میں کوئی کمی کر سکو گے؟ یہ عظیم الشان شخصیت ہے جس کے خلاف پوری بنی امیہ کا حدیث سازی کا کارخانہ کام کرتا رہا۔ 60 سال تک انہوں نے امیر المومنین کی شان اقدس کے خلاف احادیث گڑھی ہیں۔ بنی امیہ میں امیر شام کے دور سے شروع ہوا 40-41 ہجرا سے، اور عمر بن عبد العزیز کے 98 ہجرا تک کے دور تک مسلسل امیر المومنین کے خلاف احادیث گڑھتے رہے، اور ان احادیث کو اتنا گڑھتے رہے اتنا گڑھتے رہے، اس کے باوجود آج میں کہتا ہوں کوئی دشمن آئے اور امیر المومنین کی اس شب شہادت میں لوگوں کے ان جذبوں کو دیکھے جب وہ علی کا نعرہ لگاتے وقت بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ نعرہ لگاتے ہیں امیر المومنین کے نام پر تو یہ نعرے زبانوں سے نہیں لگ رہے ہوتے، یہ نعرے دلوں کی گہرائیوں سے لگ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی آئے اور دیکھے تو ان کو سمجھ میں آئے گا. کاش یہ لوگ سمجھ لیتے کہ جس شخصیت سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے نام کو خدا متعال نے وعدہ کیا ہے کہ بلند رکھے گا. ہمارے پاس واقعات موجود ہیں گزشتہ شریعتوں سے کہ مثلا گزشتہ انبیاء نے جہاں نبی اکرم کے آنے کی بشارتیں دیں وہاں نبی اکرم کے وصی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بشارتیں دیں. لہذا جس طرح دشمن، جس طرح گزشتہ شریعتوں کے ماننے والے نبی اکرم کے وجود کو پہچانتے تھے کہ مثلا آخری آنے والے نبی کہاں ہوں گے، ان کی شخصیت کیسی ہوگی، وہ کون کون سے اعمال انجام دیں گے، وہ کس سمت میں جائیں گے، کہاں پر وہ رکیں گے، ان تمام نشانیوں کے ساتھ ساتھ وہ امیر المومنین کی شخصیت کو بھی بخوبی پہچانتے تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے ساتھ چلنے والے علی کی صفات کس قسم کی صفات ہوں گی. یہ اتفاقی نہیں تھا کہ یہودی اتنے زیادہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہو گئے تھے. یہ لوگ جانتے تھے پہلے سے، گزشتہ شریعتوں میں جہاں نبی اکرم کا ذکر موجود تھا وہاں امیر المومنین کا ذکر موجود تھا، لہذا نبی اکرم کے ساتھ بھی دشمنی کرتے تھے اور امیر المومنین کی ذات اقدس کے خلاف بھی اپنی دشمنیوں کو نشانہ بنائے ہوئے تھے. ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے، محجت البیضا میں فیض کاشانی نے نقل کیا، فرماتے ہیں امیر المومنین جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، ایک صحرا میں پہنچتے ہیں، لوگ امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ مولا قافلے میں پانی بہت کم ہے. فرماتے ہیں یہیں پر پڑاؤ کرو، یہیں پر پانی ہے. لوگ کہتے ہیں مولا یہاں صحرا ہے، یہاں دور دور تک پانی کے آثار نظر نہیں آ رہے. فرماتے ہیں اسی جگہ پر کھودنا شروع کرو، یہیں سے پانی برآمد ہوگا. امیر المومنین کے حکم پر اس جگہ کو کھودنا شروع کرتے ہیں اس شک کے ساتھ کہ صحرا کے اندر پانی ہونا ناممکن ہے. کھودتے کھودتے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک پتھر تھا. امیر المومنین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا پانی کے آثار پہلے ہی نہیں تھے، جس جگہ آپ نے اشارہ فرمایا وہاں پر ایک چٹان موجود ہے، اور گویا اب ہم اس چٹان کو عبور کر کے پانی تک ہرگز نہیں پہنچ پائیں گے. اتنی دیر میں ایک راہب وہاں پہنچتا ہے، گویا عیسائی راہب، اور آ کر لوگوں سے کہتا ہے کہ یہاں پر کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر کھود رہے ہیں کیونکہ پانی دستیاب کرنا ہے. کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں کوئی پانی نہیں ہے، میں برسوں سے دسیوں سال سے یہاں پر ہوں، اور میرا استاد دسیوں سال سے یہاں پر تھا، اور اس کا استاد دسیوں سال سے یہاں پر تھا، ہم نے کئی نسلیں یہاں پر گزار دی ہیں، یہاں پر ہمیں کوئی پانی نظر نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امیر المومنین نے کہا ہے کہ یہاں پر پانی ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو پانی ہوگا. امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولا چٹان ہے، اب اس کے بعد پانی تک رسائی ممکن نہیں ہے. امیر المومنین اس ید معجزوی سے جس سے انہوں نے باب خیبر اکھاڑا تھا اسی ہاتھ کو اس چٹان کے نیچے لے کر جاتے ہیں اور اس چٹان کو اٹھا کر دور پھینک دیتے ہیں، نیچے اچانک پانی کا فوارہ برآمد ہو جاتا ہے. پانی برآمد ہوتا ہے، وہ راہب فوراً امیر المومنین کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کیا تم اللہ کے نبی ہو؟ امیر المومنین فرماتے ہیں نہیں. فرماتے ہیں پھر تم کون ہو؟ فرماتے ہیں میں اللہ کے آخری نبی کا وصی، وصی برحق ہوں. راہب کہتا ہے کہ میں اور میرے استاد اور اس کے استاد اور اس کے استاد نسلوں سے ان بشارتوں کے تحت یہاں پر رکے ہوئے تھے کہ جو اس پتھر کو اٹھائے گا وہ وصی خدا ہوگا. Allah 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 کہتا ہے بس یہ خدا ہوگا، ہمیں نسلوں سے بشارت دی گئی تھی کہ یہاں سے بس یہ خدا آ کر اس پتھر کو اٹھا پائے گا اور صرف وہ اس پانی کو برآمد کرے گا۔ مولا امیر المومنین سجدے میں شکر خدا بجا لاتے ہیں اور ایک انتہائی خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں خدایا تیرا شکر کہ تو نے علی کے ذکر کو گزشتہ امتوں میں جاری و ساری رکھا۔ میں کہوں گا مولا خدا نے نہ صرف آپ کے ذکر کو گزشتہ امتوں کے اندر جاری و ساری رکھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کے ذکر کو اگلی امتوں کے اندر بھی جاری و ساری رکھا۔ اور خدا نے متعلقہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اور آپ امیر المومنین کے روضہ مقدس سے ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود علی کا ذکر جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار پاتے ہیں۔ خدا انتال کی دی ہوئی عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے باواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد۔ جیسا اگر میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، شاید ہمارے اور آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، شاید خدا نے متعال کا ارادہ یوں طے پایا تھا کہ کچھ لوگ علی کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے کے اندر موجود رہیں۔ خدا نے متعال نے گویا منتخب کر لیا تھا کہ کچھ قومیں یقیناً آئیں جو خطہ ارضی کے اوپر علی کے نام کو بلند کرتی رہیں۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، خدا نے متعال نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ خدا نے متعال قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب شدید ہوگا۔ اور کون سا عذاب اس سے شدید ہو کہ کوئی قوم علی کے نام سے محروم ہو جائے، کون سا عذاب اس سے شدید ہوگا؟ فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو خدا تمہاری جگہ تمہیں تبدیل کر دے گا اور ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو پھر تمہاری طرح کے لوگ نہیں ہوں گے۔ بس خدا نے مثال ہمیں ایک دعوت دے رہا ہے اور ایک ذمہ داری دے رہا ہے۔ جو ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے وہ یہ کہ اگر تم علی کے نام کو لے کر آگے بڑھے خدا بند مثال تمہیں عظمت دے گا، خدا تمہیں پوری کائنات کے اوپر فضیلت دے گا، لیکن اگر تم نے حق کے نام گرامی علی کو ادا نہیں کیا، ان تتولوا اگر تم پیچھے ہٹ گئے، یستبدل قوما غیرکم تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں جو اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرے وہ ایک بہت بڑے خطرے کو احساس کرے گا، وہ جی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حب علی میں ایک مرحلے تک رہ جائیں اور بعد کے مرحلے میں دوسری قومیں داخل ہو جائیں۔ بعد کا مرحلہ کون سا مرحلہ ہے؟ اولاد علی کی نصرت کا مرحلہ، حب علی کے وظائف کو انجام دینے کا مرحلہ۔ ہم نے پہلا مرحلہ پہچان لیا، نامِ گرامی امیر المومنین کے سامنے تسلیم ہو گئے، ان کی تعریف و تمجید کی، ان کے نام کو عظمت سے یاد کیا، ان کی خوشی میں خوش ہوئے، ان کے غم میں غمگین ہوئے۔ لیکن اگلا مرحلہ باقی ہے، کون ہے جو امیر المومنین کے علم کو حاصل کرے گا اور علم کو دنیا تک پہنچائے گا؟ کون ہے جو امیر المومنین کی طرح راتوں کو اٹھے گا، ضعیف نادار کمزور یتیموں اور بیواؤں تک کھانا پہنچائے گا؟ کون ہے جو امیر المومنین کی طرح اٹھے گا اور ظالم کے گریبان کو پکڑ کر ظالم کو للکارے گا؟ کون ہے جو عدل و انصاف کے پرچم کو بلند کرے گا؟ یہ ساری ذمہ داریاں کون انجام دے گا؟ یقیناً سب سے پہلا حق اور سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے کندھوں پر پڑتی ہے۔ اگر ہم علی کا نام لینے والے ہیں، علی کا نام مساوی ہے عدل و انصاف سے، علی کا نام برابری رکھتا ہے مظلوموں کی مدد سے، علی کا نام برابر ہے یتیموں کمزوروں اور بیواؤں کی نصرت سے، پھر اس ذمہ داری کو کون انجام دے گا؟ اگر کسی نے امیر المومنین کی سیرت پڑھی ہے تو وہ جانتا ہے کہ امیر المومنین کی کوئی شب سوتے ہوئے نہیں گزری ہے۔ سب جانتے ہیں امیر المومنین کی راتیں صحراؤں کے اندر پروردگار عالم کی عبودیت اور بندگی کے اندر گزری ہیں، پھر اس ذمہ داری کو کون انجام دے گا؟ اگر آج دنیا کے اندر ہم علی کے ماننے والے ہوں اور کمزوروں کی مدد کرنے والا کوئی اور ہو تو کیا ہم نے علی کے نام کا حق ادا کیا ہے؟ علی کے ماننے والے ہم ہوں اور قرآن کا علم کسی اور کے پاس ہو تو کیا ہم پیچھے نہیں رہ گئے؟ علی کے ماننے والے ہم ہوں اور عبادتوں کے اندر کسی اور کا نام لیا جائے تو کیا ہم پیچھے نہیں رہ گئے؟ پھر اذان محترم مجھ جیسے طالب علم کو یہ خطرہ سب سے بڑا خطرہ احساس ہوتا ہے. اب اس قوم سے کوئی علی کا نام مٹا نہیں سکتا, اب کوئی دشمن نہیں آئے گا جو اس قوم سے علی کا نام چھین سکے. بنی امیہ, بنی عباس, امثال حجاج بن یوسف, یہ آئے اور اپنی اپنی ہڈیوں کے ساتھ اپنی قبروں کے اندر چلے گئے, وہ کچھ نہیں کر سکے. صدام حسین جیسے لوگ 30-30 سال اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم کر کر کے مر گئے اور کچھ نہیں کر سکے. اہل بیت کے چاہنے والے جب 30 سال کے بعد بھی روضہ حسین پر پہنچے تو انہوں نے لگایا نعرہ کہ صدام تو مر گیا, حسین زندہ ہے. اور حسین زندہ رہنے کے لیے زندہ باد, زندہ باد. اب خطرہ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے امیر المومنین کا نام ختم ہوگا, اب خطرہ صرف یہ ہے کہ علی کا نام لینے والے کہیں عبادتوں سے دور نہ چلے جائیں. اب خطرہ یہ ہے کہ امیر المومنین کا نام لینے والے کہیں عدل و انصاف سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. گزشتہ اقوام میں ایسے نہیں تھے. اگر حضرت ابو ذر غفاری علی کے چاہنے والے تھے تو پورے روئے زمین پر نبی اکرم کے قول کے مطابق ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں تھا. اگر سلمان فارسی امیر المومنین کے چاہنے والے تھے تو روئے زمین پر سلمان فارسی سے سادہ زندگی گزارنے والا بھی کوئی نہیں تھا. اگر میسم تمار امیر المومنین کے فدائی تھے تو میسم تمار سے زیادہ جری اور بہادر پورے روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں تھا. اصلی خطرہ یہ خطرہ ہے. اب کوئی نہیں آ سکتا جو یہاں سے مثال کے طور پر 21 رمضان کے غم کو مٹا سکے. اب کوئی نہیں آئے گا جو یہاں سے عاشور کے غم کو مٹا سکے. یہ ابدی حقیقتیں بن گئی ہیں. اب جو دشمن کی ضرب ہوگی وہ یہ کہ علی کے ماننے والوں کو سیرت علی سے دور کر دیا جائے. اب خطرہ یہاں پر ہے. بدقسمتی سے اس میدان میں ہم بہت زیادہ اچھے ثابت نہیں ہو پائے. بدقسمتی سے ہم ان کے حربے سے دوچار ہو گئے. یوں احساس ہوتا ہے کہ ہم ان کے حملے کی زد میں آ گئے. ہم اب تک یہ سمجھتے رہے کہ ان کا حملہ مجلس عاشور کو مٹانے پر ہوگا, وہ اس کام کو نہیں کر سکتے تھے. اس سے زیادہ ادنا اور کیڑے تھے کہ اس عظیم الشان دن کو مٹا سکیں. لیکن انہوں نے آ کے دوسرا حربہ اختیار کیا. انہوں نے علی کے ماننے والوں کو دیکھا اور علی کے ماننے والوں کو قرآن کریم سے دور کر دیا. وہ امیر المومنین جو اپنے خطبوں میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ فی القرآن, قرآن کا خدا کی خاطر خیال رکھنا, ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کرنے میں دوسری قومیں تم سے آگے بڑھ جائیں. جو امیر المومنین نے خدشے کا اظہار کیا تھا, خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, کافی حد تک پورا ہو گیا. دوسرے لوگ قرآن کریم پر زیادہ کام کر گئے اور ہم قرآن کریم کے معاملے میں پیچھے رہ گئے. اگر انہوں نے ہم سے کہا اور مالک اشتر کو اپنے حکومت نامے کے اندر لکھ کر بھیجا اللہ اللہ فی الایتام, تمہیں خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ, کمزوروں اور یتیموں کا خیال رکھنا, بدقسمتی سے ہم پیچھے رہ گئے. اور ہمارے معاشرے کے اندر غریبوں, مسکینوں, یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنے والوں میں کسی اور کا نام آگے چلا گیا, جبکہ ذمہ داری ہماری ذمہ داری تھی. اب اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا, آج شب قدر بھی ہے, آپ نہیں چاہیں گے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا؟ رکاوٹ کیا ہے ہمارے لیے؟ کس چیز کو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں رکاوٹ ہے؟ اپنی زندگی میں چند خواہشات کو کنٹرول کرنا یہ مشکل نظر آ رہا ہے؟ آیا امیر المومنین کی محبت کے مقابلے میں چند خواہشات کو پامال کرنا سخت ہے؟ کس چیز کو ہم اپنے لیے دشواری سمجھ رہے ہیں؟ پوچھیے امیر المومنین سے، مولا آپ کو کیا خطرہ احساس ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. امیر المومنین سے ہدایت لینے والوں کو چاہیے امیر المومنین کی نہج البلاغہ کو پڑھیں، نہج البلاغہ کو پڑھیں اور اپنی زندگی کا تجزیہ اور تحلیل کریں نہج البلاغہ کی روشنی میں. ہماری مشکل کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم آپ اور میں اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو کتنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اپنی بیماری کا علاج کرنے کے لیے. کیا اپنی معاشرے کی مشکل کو احساس نہیں کر رہے؟ دنیا میں آنے والی مشکلات کو نہیں دیکھ رہے؟ ہمارا اگر کوئی ذرا سا بھی باخبر ہو وہ بہت آسانی سے سمجھ جائے گا دنیا مصیبتوں کے دھانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اور اب بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلی تو میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ چند سالوں کے اندر پھر آنکھیں بند کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہماری اور آپ کی آنکھیں خود بخود کھل جائیں گی، ہم اور آپ اس دنیا کو خود سے دیکھ پائیں گے. کوئی کسی بھی فن کا ماہر ہو اگر اپنے فن کو بھی استعمال کرے تو فوراً سمجھ جائے گا کہ دنیا تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس بہت کم وقت باقی ہے کہ نہج البلاغہ کی روشنی میں اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں، امیر المومنین کی دی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھائیے. جب امیر المومنین سے پوچھا جاتا ہے مولا آپ اپنے چاہنے والوں کے بارے میں کس چیز سے خطرہ احساس فرما رہے ہیں، وہ نہیں فرماتے مجھے خطرہ اپنے شیعوں کے اندر غربت سے کہ میرے شیعہ غریب رہ جائیں گے. ایک دفعہ پورے نہج البلاغہ کے اندر نہیں فرمایا مجھے شیعوں سے خطرہ غربت کے بارے میں، کہیں پر نہیں فرمایا مجھے شیعوں سے خطرہ ان کے دشمنوں سے کہ یہ دشمن شیعوں کو پامال کر دیں گے، ہرگز ایک جملہ ایسا نہیں فرمایا. کہیں نہیں فرمایا مجھے دشمنوں سے خطرہ ان کی نادانی سے، ان کی جہالت اور کم علمی سے. ان میں سے کسی کو امیر المومنین نے خطرہ بیان نہیں کیا. امیر المومنین نے دو ایسی چیزوں کو خطرہ بیان کیا جن کو میرے جیسے طالب علم جب ابتدائی طالب علم میں پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کیا واقعا یہ دو چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جاننے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو چیزیں زیادہ خطرناک ہیں. کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ فرماتے ہیں تمہاری خواہشات اور تمہاری آرزوں. خواہشات ان چیزوں کے بارے میں جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، اور آرزوئیں ان چیزوں کے بارے میں جن کا تمہارے ہاتھ میں آنے کا امکان ہے. فرمایا خطرہ تمہارے ساتھ یہ ہے، تمہیں تمہاری خواہشات مار دیں گی، تمہیں تمہاری آرزوئیں مار دیں گی. آج میں آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کیا ہم یہ سمجھتے ہیں پروردگار نے اہل بیت کے ماننے والوں کو دنیا بھر میں فقیر خلق کیا؟ کیا ہم فقیر اور نادار ہیں؟ کیا دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس دولت کی کمی ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور میں پھر عرض کروں گا کہ اس 24-25 سال جتنے عرصے میں اس دین کا طالب علم ہوں اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے دنیا بھر میں ملتا ہوں، میں آپ کو مکمل سکون سے کہہ رہا ہوں ہمارے پاس غربت کی کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں شیعوں میں غریب ہیں لیکن غربت ہماری مشکل نہیں ہے، کوئی غربت ہماری مشکل نہیں ہے. بحمد اللہ رب العالمین وسائل کا بہت بڑا ذخیرہ ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے. اگر دنیا بھر کے شیعوں کی درآمد اور ان کی دولت کا حساب کیا جائے تو اس تعداد کے لیے جس کو ہم شیعان اہل بیت کہتے ہیں یہ دولت ضرورت سے بہت زیادہ ہے. امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں مجھے خطرہ تمہاری خواہشات سے، تم اپنی خواہشات کے اندر غرق ہو جاؤ گے، اور جب اپنی خواہشات کے اندر غرق ہو جاؤ گے پھر یہ دولت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اب وہ خواہشات کیا ہو سکتی ہیں؟ خود دولت کی خواہش، آسائش کی خواہش، شہرت کی خواہش، طاقت کی خواہش، یہ تمام خواہشات. کیوں مولا ایسا کیسے ہوگا؟ فرمایا اگر خواہشات تم پر غالب آ جائیں، اب یہ تحلیل میں امیر المومنین کے باقی اقوال کو دیکھ کر کر رہا ہوں، اگر خواہشات غالب آ جائیں انسان اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیتا ہے. جس کے اوپر نیند غالب آ جائے وہ نماز نہیں پڑھ پائے گا، جس کے اوپر دولت کی محبت غالب آ جائے وہ غریبوں اور مسکینوں کا ساتھ نہیں دے سکے گا، جس کے اوپر آسائش کی فکر غالب آ جائے وہ قطعاً اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکے گا. خواہشات کا غالب آنا اس طرح سے. اب آپ خود فرمائیے گا غربت ہماری مشکل نہیں ہے، دشمن ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہا ہے اور آج جو دشمن ہے وہ تاریخ کا ظالم ترین دشمن نہیں ہے، اس سے زیادہ ظالم دشمن ہم نے اٹھا لیے. کوئی ظالم دشمن اب حجاج بن یوسف جیسا نہیں ہے، کوئی صفاق دشمن یزید ابن معاویہ جیسا نہیں ہے، کوئی مکار دشمن یزید کے باپ سے بڑھ کر مکاری نہیں کر پائے گا ہمارے ساتھ. اس سے زیادہ سخت اور کٹھن دشمن ہم نے گزار لیے جو آج کی تاریخ میں یہ چند سرپھرے لوگ ہمارے ساتھ دشمنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری اصلی مشکل اپنی خواہشات کے اندر زندان ہونا ہے، اپنی خواہشات کے اندر مر جانا ہے. اور اس خواہشات پہ مرنے کی نشانی یہ ہے کہ اسی کراچی کے اندر، اسی پاکستان کے اندر، ایک طرف سے وہ اہل بیت کا چاہنے والا نظر آئے گا جس کے پاس دولت کا انبار لگا ہوا ہے، اور وہ جانتا ہے، امیر المومنین نے کہا ہے جب بھی دولت کا انبار لگا دیکھو تو سمجھ جاؤ کسی کا حق غصب ہوا ہے. اور اسی پاکستان کے اندر ایسے اہل بیت کے چاہنے والے نظر آئیں گے جو ایک دن میں ایک وقت کی روٹی کے محتاج ہو رہے ہوں گے. یہ خواہشات کی قید ہے. ہم نعمت کسے کہتے ہیں؟ آیا گھر نعمت ہے؟ آیا دولت نعمت ہے؟ آیا شہرت نعمت ہے؟ یہ سب صرف اس وقت نعمتیں ہیں جب اللہ کی راہ میں کام آ جائیں، جب اہل بیت کی راہ میں کام آ جائیں. گھر وہ گھر نعمت ہے جو مسکینوں کی پناہ گاہ بن جائے. دولت وہ دولت نعمت ہے جو غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے کام آ جائے. میری اور آپ کی بہادری اور جسمانی طاقت اس وقت اللہ کی نعمت ہے جب یہ اللہ کے دین کے دفاع میں کام آئے. باقی سب کا سب دنیا ہے اور دنیا کی پست خواہشات ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. جو دولت کسی کے کام نہ آ سکے، کیا یہ وہ نہیں ہے جس کے لیے خدا نے متعال نے فرمایا تھا الذین یکنزون الذهب والفضه، کہ یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو سونے اور چاندیوں کو جمع کر لیتے ہیں اور آخرت کے دن ان کے جسموں پر ان کو دہکا کر لگایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کو تم نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا. کون سی چیز اللہ کی نعمت ہے؟ اب مجھے بتائیے شیعہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ شیعہ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، صرف اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کمی ہے. اب پھر نزول البلاغہ سے پوچھئے کہ مولا کوئی اپنی خواہشات کو کنٹرول کیوں نہیں کر پاتا، کوئی اپنی خواہشات میں کیوں بہہ جاتا ہے؟ یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہہ اٹھے ہیں شاید ابھی بھی کہ ہم نماز فجر پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ پاتے. کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ مولا امیر المومنین اس کے لیے ایک علت بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں جب تم موت اور قیامت کو بھلاؤ گے تو خواہشات تم پر غالب آ جائیں گے. جب تم اپنی موت کو بھلاؤ گے، جب تم روز قیامت کو بھلاؤ گے، تمہاری خواہشات تم پر غالب آ جائیں گے. ہم مولا سے کہیں گے مولا مردے تو ہم دفنا رہے ہیں، کفن دفن تو ہمارے ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں عبرت نہیں ہے، اس میں کچھ حاصل کرنا نہیں ہے. بس عزیزان محترم، آج کی رات شب قدر ہے. اس شب قدر کے موقع پر جو خدا نے مثال سے طلب کرنے کی چیز ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ دو چیزیں. پہلی بات، خدا نے مثال سے اپنی ماضی کی تمام غلطیوں پر عف اور بخشش طلب کرنے کی رات ہے. کہ خدا نہیں معلوم ہماری زندگی کہاں گزری، نہیں معلوم ہماری زندگی میں جو کچھ گزرا اس سے کتنوں کے دل رنجیدہ ہوئے، اس میں کتنوں کا حق ہمارے پاس رہ گیا جن کے اوپر کل تو نے ہم سے حساب لینا. آج کی رات پہلا مرحلہ گزشتہ زندگی کو پاک اور صاف کرنے کی رات ہے. اس پاک اور صاف کرنے میں جتنی بھی ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے. کوئی انسان کہے کہ خدایا میں غلط سے نادم ہوں اور غلط پیسے کو اپنے ہاتھ میں رکھے، اس کی ندامت کسی کام نہیں آئے گی. اس کی ندامت صرف اس صورت میں کام آئے گی کہ جتنے حقوق اس کی گردن پر ہیں ان حقوق کو ادا کرتا چلا جائے. آج شب قدر ہے، پہلی چیز جو آپ مولا کے صدقے میں پروردگار عالم سے طلب فرمائیے وہ یہ کہ ماضی کی تمام غلطیوں کا وہ خدا ہمیں مغفرت کا پروانہ صادر فرما دے. دوسرا مسئلہ اپنے مستقبل کو طلب کرنا ہے. آپ اور میں دنیا کی ہر چیز طلب کر سکتے ہیں. آپ اور میں چاہیں تو اپنے لیے دولت طلب کر سکتے ہیں، آپ اور میں کاروبار طلب کر سکتے ہیں، شاید ہم دنیا کی اور نعمتیں طلب کریں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ طلب کرنے کی ہے جس کے سائے میں ہر چیز نعمت بنے گی، ورنہ صرف عذاب رہ جائے گا، وہ خدا نے متعال سے اس کے دین کی خدمت کی توفیق طلب کرنا ہے کہ خدایا تو جو کچھ ہمیں دے اس لیے دے کہ اس کے ذریعے تیری، تیرے دین، تیرے نبی اور اس کی آل کی خدمت کر سکیں. جو کچھ ہمیں دے ایسا دے جو علی اور اولاد علی کے کام آ سکے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ طاقت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، اور چاہے وہ ہماری زندگی کے چند ایام ہو. اور اگر کسی میں جرأت ہے تو خدا نے متعال سے کہہ دے کہ خدایا اگر میری زندگی میں مزید توفیقات کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو خدایا مجھے کل کا دن دیکھنا نصیب نہ کر، کیونکہ زندگی صرف وہ ہے جو علی اور اولاد علی کے کام آئے، اس سے ہٹ کر کوئی زندگی نہیں ہے، اس سے ہٹ کر صرف عذاب ہے. اگر کسی میں جرأت ہے تو خدا نے مثال سے طلب کرے کہ خدایا اگر ایک دن دیتا ہے تو وہ دن دے جس میں تیری حجت کے کام آ سکیں. اگر ایک سکہ دیتا ہے، دولت کی ایک ذرہ دیتا ہے، تو وہ ذرہ دے جس سے میں تیرے واجبات کو ادا کر سکوں. اے خدایا اگر تو شہرت دیتا ہے، تو مجھے طاقت دیتا ہے، تو وہ شہرت اور طاقت دے جس سے میں وقت کے امام کے کام آ سکوں، اس کے علاوہ کچھ نہ دے. اور اگر میرے نصیب میں امام کی نصرت نہ ہو تو خدایا مجھے زندگی کا کوئی ایک دن بھی نہیں چاہیے. اور ان تمام کے ساتھ جس چیز کی سب سے زیادہ آج کی شب آرزو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اے پروردگار، تو نے علی کو شہادت کے ساتھ دنیا سے بھیجا ہے، علی کے چاہنے والوں کو اس رتبے سے محروم نہ کر، علی کے چاہنے والوں کو بھی اس رتبے کے ساتھ دنیا سے لے کر چاہیے. عاشقوں کا ایک انداز ہوتا ہے، عاشقوں کا انداز یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اس کے معشوق کے اوپر کیا گزر رہی ہے، جو اس پر گزرتی ہے اس سے زیادہ سخت خود لینا چاہتے ہیں. علی نے حق عاشقی ادا کیا ہے، انہوں نے دیکھا میرا چاہنے والا دنیا میں کہیں کوئی بھوکا رہے تو علی پہلے بھوکے ہو کر گزر گئے. انہوں نے دیکھا میرا چاہنے والا ممکن ہے دنیا میں غربت میں زندگی گزارے، انہوں نے عمدن اختیاری غربت کے اندر زندگی گزار دی. انہوں نے دیکھا ان کا چاہنے والا دنیا میں شاید لوگوں کے طنز، لوگوں کی بری باتوں کو سن کر گزرے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے ساری باتیں قبول کر لی، انہوں نے ساری مصیبتوں کو اٹھا لیا. آج علی کا ہر چاہنے والا علی سے شرمندہ ہے. آج اگر کوئی قربانی دیتا ہے تو علی اور اولاد علی کے سامنے شرمندگی کے ساتھ قربانی دیتا ہے. اگر میں اپنی اولاد کو قربان کروں تو علی کے سامنے اس حیا کے ساتھ قربان کروں گا کہ اے علی میرا بچہ علی اکبر نہیں ہے، علی اکبر آپ کی اولاد. اگر میں اپنا گھر قربان کروں گا تو علی کے ساتھ اس حیا کے ساتھ کہ اے علی میرے گھر کا دروازہ آپ کے گھر کے دروازے سے زیادہ مقدس نہیں ہے، آپ کا گھر جلا ہے میرا گھر نہیں جلا. اگر میں اپنا شیرخوار قربان کروں تو اس حیا کے ساتھ کروں گا کہ اے علی میرا شیرخوار علی اصغر کبھی نہیں بن پائے گا، علی اصغر آپ کا تھا. اگر میں اپنے آپ کو رسیوں میں بندھوا لوں تو سید سجاد سے شرمندہ رہوں گا کہ مولا میرے پاؤں ستون کعبہ نہیں ہے، آپ کے پاؤں ستون کعبہ ہیں. اور اگر میں اسیر بن جاؤں اور بازاروں میں لے جایا جاؤں تو میں اپنے مولا سے کہتا رہوں گا مولا میری اسارت وہ نہیں ہے جو آپ کی اسارت ہے. ہم سب شرمندہ ہیں علی کے سامنے. اور آج میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، کاش خدا نے متعال ہماری کانوں میں طاقت دیتا تو ہم زینب اور ام کلثوم کے گھر میں ہونے والا نوحہ سن لیتے. آج کی شب بہت درد بھری شب ہے. اولاد علی نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اولاد علی نے بہت غم اٹھائے ہیں. ایک وہ دن تھا جب رسول خدا یہاں سے رخصت ہو رہے تھے، پھر وہ دن آیا جب سیدہ کا جنازہ خاموشی سے اٹھایا گیا تھا. آج ایک اور دن آیا ہے، علی بستر شہادت پر ہیں، اپنی وصیت نامے کو بیان فرما رہے ہیں، اور اولاد علی غم اور اندوہ کے عالم میں دیکھ رہی ہے. لیکن کون کون رو رہا ہے آج کی رات، کس کس کے اوپر گریا ہے؟ تو اگر میں چند جملوں میں عرض کروں، آج صرف علی اور اولاد علی نہیں رو رہے ہوں گے، کوفہ میں نہیں معلوم کتنی بیوائیں رو رہی ہوں گی، نہیں معلوم کتنے یتیم رو رہے ہوں گے. اور ہمارے پاس واقعہ موجود ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کے ساتھ ایک نابینا بازار کوفہ میں آتا ہے اور بار بار ایک جملہ کہتا ہے، کہتا ہے وہ نہیں آیا جس کا انتظار ہے، بار بار کہتا ہے وہ نہیں آیا، اور لوگ دریافت کرتے ہیں کون نہیں آیا، کہتا ہے رات کو کوئی آتا تھا، مجھے اپنے ہاتھ سے کاٹا گراتا تھا، میں کہوں گا یتیموں اب انتظار مت کرو، علی روانہ ہو رہے ہیں. اے بے باؤ، تمہارا سرپرست دنیا سے جا رہا ہے. گویا کچھ یتیموں کو پتا چل گیا کہ علی بستر شہادت پر ہیں اور سر پہ ضرب لگی ہے، اور طبیب نے کہا ہے کہ دودھ پلاؤ شاید شفا آ جائے. روایتیں کہتی ہیں علی کے گھر کے اطراف میں یتیم دودھ کے پیالے لے کر کھڑے تھے کہ اگر علی کی شفا دودھ سے ہے تو یہ دودھ کے چاپ حاضر ہے. سخت بہت ہے اولاد علی پر. جب میں روایت سنتا ہوں کہ یتیم دودھ کے پیالے لیے گھڑے تھے، تو میرا دل کہتا ہے اے یتیموں، تم اس وقت کہاں تھے جب حسین کے یتیم کوفہ سے گزر رہے تھے؟